بھائی گزارش یہ ہے کہ نوافل کی نیت نہ باندھیں، کل سے اس کا اہتمام رکھیں، یہاں نوافل نہ پڑھیں، نوافل سے بہتر کام میں ہم مشغول ہیں. یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ نوافل سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ہے، تو زیادہ ثواب کو چھوڑ کر کم ثواب میں مشغول ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، قابل تعریف چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ کوئی میری اپنی وہ نہیں ہے، میں تو تھک جاتا ہوں، میں تو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، یہ تو بڑوں نے کہہ رکھا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. میری تو اپنی خواہش یہ ہے کہ بس جا کے آرام کیا جائے جلدی، تاکہ سحری میں بیدار ہوا جائے. بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے، اور جن کے بارے میں حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ ان کو شیخ الہند جو کہا جاتا ہے یہ غلط کہا جاتا ہے، یہ شیخ العالم ہے، یہ اصل میں شیخ العالم ہے، شیخ الہند نہیں ہے. تو مالٹا میں آپ حضرات اکثر جانتے ہوں گے کہ مالٹا میں ان کو انگریز نے قید کیا تھا، اور ایک طویل عرصہ انہوں نے قید میں گزارا، اور اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو سارے علماء اور صلحاء کا مجمع ہوا، کیونکہ حضرت کا بیان تھا، سب اس جستجو میں گئے تھے کہ آج جو بیان ہوگا وہ اتنی طویل قربانی اور اتنا طویل مجاہدہ مالٹا کا، جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، تو نہ جانے آج کیا کیا باتیں ہوں گی. تو اس بیان میں جو اہم ترین بات یہ اور خلاصہ بیان فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ تھا کہ اس وقت جن حالات سے ہم دو چار ہیں، یعنی اس وقت کے حالات، فرمایا یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ قرآن سے تعلق کی کمی کا نتیجہ ہے، قرآن سے تعلق نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یا اس کی کمی کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں کہ انگریز کا تسلط ہوا اور وہ حالات خراب ہوئے. تو فرمایا یہ قرآن سے تعلق نہ ہونے کا نتیجہ ہے، لہذا قرآن سے تعلق قائم رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی درجے میں ہو. ایک آدمی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہو قرآن درست کرنے کے لیے، یہ بھی قرآن سے تعلق ہے. ایک آدمی ناظرہ پڑھ رہا ہو، یہ بھی تعلق ہے قرآن سے. ایک آدمی نے حفظ کیا، یہ بھی قرآن سے تعلق ہے. کوئی اگر قرآن کی تفاسیر پڑھ رہا ہو، یہ بھی علوم دینیہ میں مشغول ہو، مدرسے میں پڑھ رہا ہو، پڑھاتا ہو، یہ بھی قرآن سے تعلق ہے. بہرحال کسی نہ کسی طور پہ قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج جو حصہ پڑھا گیا ہے سورہ فاتحہ، سب سے پہلے تو اس کے چار نام ہیں، ایک تو فاتحہ ہی، ایک فاتحہ الکتاب، ایک ام الکتاب ام القرآن، اور السبع المثانی، اس کو ولقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو یہ بھی اس کو کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا اس کو، یہ بھی اس کا نام ہے. اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. یہاں پر ایک دفعہ ایک بہت بڑے قاری صاحب تشریف لائے تھے لاہور سے، ان کا بیان ہوا، تو اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور سورہ فاتحہ کی مشق ہم نے صحیح کر لی، اور ہمارے استاد نے ہمیں کہہ دیا کہ آج تمہاری یہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہو گئی، تو ہم سمجھ گئے کہ اب پورا قرآن درست ہو جائے گا. تو یہ دراصل پورے قرآن کا خلاصہ ہے، فاتحة الكتاب بھی ام الكتاب یا ام القرآن یا السبع المثانی. اور یہ وہ سورت ہے جو دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، دو مرتبہ نازل ہوئی، اور کوئی سورت کسی سورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ فاتحہ میں بیماریوں سے شفا ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہے. اور اس سورت کو پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں واجب قرار دیا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے گا. اگر انفرادی طور پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے، مقتدی کی بھی قراءت ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قراءت کافی ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ چلائیے، ایسے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات کیے، جن پر آپ کے انعامات ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یہود مراد ہیں جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین گمراہ لوگ نصارہ مراد ہیں. تو ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے. اسی کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ سے دوستیاں مت کرو. یہ تو بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دیکھو اگر تم میں سے کسی نے ان سے دوستی کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جس نے تم میں سے ان کو دوست بنا لیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. کتنا سخت معاملہ ہے یہود و نصارہ سے دوستی، کتنا سخت معاملہ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی یہودی سے تعلق ہو اس لیے کہ اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس سے دوستی کی، یہ ہے. اور ایک ہے تعلق دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے بالکل غلط ہے. ہاں اگر کسی دینی، اس کو دینی فائدہ پہنچانے کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے، اس سے دوستی کر کے آہستہ آہستہ اس کو دین کی طرف بلانا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نیت بالکل خالص ہے. اسی طرح کسی نصرانی سے دوستی کر لی تو یہ بھی صحیح ہے، دین کی دعوت کے نیت سے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. تو یہود اور نصارہ سے کے راستے پر ہمیں چلنے سے بچائیے، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرمائیے جن پر آپ کے انعامات برسے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم، چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کو رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں الفاظ ایسے استعمال فرمائے جس میں انبیاء بھی شامل ہو جائیں اور صلحاء بھی شامل ہو جائیں، سب کے سب شامل، یعنی انبیاء بھی شامل ہو جائیں اور انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلنے والے بھی شامل ہو جائیں. تو یہ انعمت علیہم کا لفظ بڑا جامع ہے، لہذا اس وقت چونکہ انبیاء علیہ السلام کا اب زمانہ نہیں رہا تو اب ہمیں دیکھ کر چلنے کی ضرورت ہے انعام کا علیہم والوں، جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا متعین کیا ہوا راستہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس راستے کو انہوں نے متعین کر دیا بس اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. بس دوسرے لفظوں میں اہل اللہ، اللہ والے، اہل تقوی، محسنین، جن کو مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، کہیں اولیاء اللہ کہہ دیا، کہیں محسنین کہہ دیا، کہیں متقین کہہ دیا، کہیں عباد الرحمن کہہ دیا، کہیں عباد اللہ کہہ دیا، یہ مختلف نام ہیں، ہیں یہی مراد وہی اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں۔ تو بس اب ان کا راستہ مانگا جاتا ہے کہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں، انبیاء کا راستہ مانگا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر ہمیں چلائیے۔ اور چونکہ انسان محتاج ہے نمونے کا، اور نمونہ وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، غائب چیز کو نمونہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ کوئی اس کو بناتا ہے، نمونہ وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، وہ اس دور کے متبع سنت اہل اللہ اور اہل تقویٰ سکھائیں گے کہ یہ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے راستے پر کیسے چلا جائے۔ دوسری جو سورت ہے سورہ بقرہ، جس کا کچھ حصہ آج پڑھا گیا، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قرآن کریم کے جو شروع کے جو پارے ہیں ان کا تعلق، شروع کے حصے کا تعلق اکثر احکام سے ہے، اور آخر حصے کے اندر جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق جنت سے، جہنم سے اور حساب و کتاب سے ہے، اور ادھر احکامات ان آیات سے زیادہ تر احکامات مستنبط ہوتے ہیں، فقہی احکامات نکلتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی جو آخری آیات ہیں، جو بالکل اس کی آخری آیات ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے اس خزانے سے کا حصہ ہیں، اس خزانے سے نازل کی گئی ہیں جو عرش کے نیچے مدفون ہے، عرش کے نیچے سے جو خزانہ مدفون ہے اس سے یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی اور سورہ کوثر بھی، یہ بھی عرش کے نیچے کے خزانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جن گھروں میں جنات وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں وہاں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت انتہائی مفید ہے، اور اگر پڑھی نہ جا سکے تو اس کی کیسٹ وغیرہ ہی لگا دی جائے، ریکارڈنگ لگا دی جائے، تو اس سے بھی مشاہدہ یہی ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہ میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، یعنی شک و شبے کے کسی فرد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی کو آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، جو کتاب یعنی قرآن کریم ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے مخلوق کی طرف سے ہے۔ جب مخلوق کی طرف سے ہے تو مخلوق کے جیسے کلام کو بنا سکتی ہے، لہذا آ جاؤ تم ایسی کوئی ایک صورت اس کی بنا کے لے آؤ، فقط بصورت من مثلی، اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شهداءکم من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو بھی ملا لو، ان سے بھی مدد لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، عجیب بات ہے، اور جب تم نہ کر سکو ایسا، یعنی قرآن کے جیسی کوئی سورت، قرآن کی سورتوں میں سے کوئی سورت بنا سکو، اس کے جیسی کوئی سورت بنا سکو، تو جب تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے شروع میں گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ اب جو کتاب شروع ہو رہی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تعارف کرا دیا گیا خدن للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت تو سب کے لیے ہے, کافروں کو بھی اس سے ہدایت ملتی ہے, لیکن متقین کو ہدایت کا بڑا درجہ اس سے حاصل ہوتا ہے. جس کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے فائدہ پہنچاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور تقویٰ سے رہیں, گناہ کرنا چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ لگائیں, تو فرمایا لوگ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو قرآن کی تلاوت سے کبھی بھی ان کا دل نہ بھرے, کبھی بھی ان کا دل نہ بھرے قرآن کی تلاوت سے. قرآن ہے ایسی چیز ہے اگر تقویٰ سے, یعنی مطلب یہی ہے کہ جو جتنا تقویٰ جس کا ہوگا اس کو قرآن کے شغف اتنا ہی اللہ تعالیٰ قرآن سے شغف عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی میں جہاں حرم شریف میں حاضری ہوئی تھی تو مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں مولانا اسماعیل صاحب, وہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور بڑی عمر میں ویل چیئر پہ آتے ہیں, بہت کمزور اور ضعیف ہیں, عمر بھی بہت بڑی ہے, مگر روزانہ ایک قرآن کریم وہ ختم کر لیتے ہیں اور کوئی آتا ہے اس سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں, مسافہ کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو بزرگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آخری عمر میں, مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری ایام میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے. آخری عمر میں ان کا اکثر یا تو شغف قرآن ہوتا تھا یا حدیث رہا, یا قرآن یا حدیث, بزرگوں کا, اللہ والوں کا, اہل تقویٰ کا یہ رہا, بس یہی ان کے آخری وقت کی علامت ہوتی ہے. جو چراغ سحری ہوتے ہیں یہ علامات ہوتی ہیں. تو یہ متقین کے لیے اس میں ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے. اور وہ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز ادا نہیں کرتے, پڑھتے نہیں, قائم کرتے ہیں. قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے پورے فرائض, واجبات, مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے, خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہوئے انتہائی اعلیٰ درجے کی نماز ادا کرنے کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے, وقت کی رعایت کرنا وغیرہ وغیرہ, غرض نماز کو خوب اچھی طرح پڑھنا, اس کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور اللہ پر وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, واولئک ہم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. منافقین کی اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں مذمت بیان فرمائی اور ان کو یوں کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ایمان والا نظر آئے, ایمان ظاہر کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور اندر سے وہ اپنے دل میں وہ کافر ہو, ظاہر کرتا ہو کہ ایمان والا ہے. یہ منافق اعتقادی ہے, اور ایک ہے منافق عملی. گویا منافق کی دو قسمیں ہیں, اسی لیے جو حدیث میں فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں, آیت المنافق ثلاث, اذا وعد اخلف, واذا حدث کذب, واذا اؤتمن خان. یہ تین علامتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی, یہ تین علامتیں منافق عملی کی ہیں. تو منافق عملی مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو اگرچہ دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل ان کا ایسا ہے جو یہ حضور نے جو تین عمل بتائے ہیں یہی عمل ان میں ہے, تو یہ منافق عملی ہیں. کہ منافق کی تین علامتیں ہیں, جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے, بات بات پہ جھوٹ بولتا ہو, اور وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پر پورا ہی نہ اترے، وعدہ پورا ہی نہ کرتا ہو، یہ بھی علامت ہے. اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اب آپ بتائیے یہ تینوں چیزیں ہم پہ پائی جا رہی ہیں نہیں؟ کوئی کہے نہیں جی میں تو سب کا مال واپس کرتا ہوں، کوئی کسی کے حق ہے میں ادا کر دیتا ہوں، کوئی امانت ہے تو کیا ہم نظر کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ تو اس کے بھی بارے میں فرماتے ہیں یا علم خائنۃ العیون، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، تم خیانت کر رہے ہو، کیونکہ یہ پورا جسم امانت ہے، یہ بھی اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی تو خیانت ہے. خالی مالی طور پہ ہم ٹھیک ہیں اور ادھر سب جو بدعملی چلتی رہے یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ بھی خیانت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں آنکھوں کے معاملے میں خود صاف واضح لفظ استعمال فرمایا یا علم خائنۃ العیون. تو منافق عملی تو مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، البتہ منافق اعتقادی مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں جو دل سے کافر ہو اور نظر آتا ہو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مومن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو. تو یہاں جو مذمت بیان کی گئی ہے ان آیات میں سورہ بقرہ کے شروع میں، یہ منافق اعتقادی کی، جو منافق اعتقادی تھے ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم بھی ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. صحابہ کو یہ کہتے ہیں کہ بیوقوف ایمان لائے، ان کے جیسے تو ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا خوب سن لو، یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، یہ لوگ خود بیوقوف ہیں. اسی لیے دور حاضر کے ایک دعویٰ کرنے والے جس نے مجدد کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے وہ صبح 9 بجے سو کے اٹھتے تھے وہ، اور کہتے تھے اگر میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے دین کے کاموں میں حرج ہوتا ہے، یہ مجدد تھے. تو وہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں بھی ان کا قلم خوب چلا ہے اور انبیاء کے بارے میں بھی خوب چلا، ان کی بھی شان میں گستاخی کر بیٹھے، صحابہ کے بارے میں بھی گستاخی کر بیٹھے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا بعض لوگ ان کو مولانا کہتے ہیں، فرمایا مولانا کہنا ان کو جائز نہیں ہے، مولانا کہنا جائز نہیں ہے ایسے آدمی کو جس نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہو. تو بیوقوف جو صحابہ کا مذاق اڑائے اس کو اللہ تو فرما رہے ہیں یہ بیوقوف ہے. بیوقوف کو مولانا کہا جائے؟ مولانا تو کہتے ہیں ہمارا سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا، اس کا تو یہ ترجمہ ہوتا ہے. بس میں نام نہیں لیتا، للعاقل تکفی الاشارہ، عاقل عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو یہ جو مذمت بیان کی گئی ہے منافق اعتقادی کے بارے میں، آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دعا بہت اہم ہے اور یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں ان حضرات کی عاجزی ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو یعنی بیت اللہ کے تعمیر کرنے کو آپ بتکلف قبول فرما لیجئے، اگرچہ یہ اس قابل نہیں ہے یہ عمل کے قبول کیا جائے، آپ بتکلف قبول فرما لیجئے. تقبل کا جو لفظ ہے نا اس میں یہ تکلف ہے، باب تفاعل کا صیغہ ہے، اور تفاعل کی خاصیت تکلف ہوتی ہے، یعنی آپ بتکلف ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے، یعنی اگرچہ یہ قبول کیے جانے کے قابل نہیں ہے. کتنی عاجزی اور انکساری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں بھی ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی اطاعت گزار ہو. وارنا مناسکنا, اور حج کے مناسک بھی ہمیں سکھا دیجئے اس بیت اللہ کے آداب. وتب علینا, اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. انک انت التواب الرحیم, آپ بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. نہ صرف یہ کہ توبہ قبول فرماتے ہیں بلکہ رحم بھی فرما دیتے ہیں, رحمت بھی برسا دیتے ہیں. توبہ قبول کرنا الگ نعمت ہے اور رحمت برسا دینا الگ نعمت ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم, ان آیات میں بھی اس آیت میں بھی یہود اور نصارہ غیر مسلم قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت, ان کے جیسے بول اختیار کرنے سے بھی ممانعت فرمائی گئی ہے, ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی ممانعت فرمائی گئی. لہذا اس سے خوب بچنے کا اہتمام رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ایسی چیزیں رائج ہو چکی جن کا تعلق ان رسومات کا تعلق یا تو ہندوؤں سے ہے یا عیسائیوں سے ہے یا یہودیوں سے ہے. اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہندوؤں سے ہے, ان سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے, اور کن رسومات کا تعلق عیسائیوں سے ہے اور کن رسومات کا تعلق یہودیوں سے ہے. ان چیزوں سے انتہائی اجتناب کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, ان کے جیسے بول بھی مت بولو. لا تقولوا راعنا, وہ کہتے تھے راعینا, مذاق اڑاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی, تم راعنا بولو ہی نہیں. وَقُولُ اُنظُرْنَا, تم یہ کہہ دیا کرو اُنظُرْنَا. اب دیکھیے ان کے جیسے بول اختیار کرنے سے ان کی مشابہت اختیار, بولنے سے منع کیا گیا تو مشابہت تو آگے کی چیز ہے. اور پھر دوسرا پارا جو شروع ہوا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, ان میں جو شروع کا مضمون ہے وہ تحویل قبلہ کے متعلق ہے, یعنی قبلے کی تبدیلی سے متعلق. ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, یہ ہے بیت المقدس, بعض لوگ اس کو بیت المقدس پڑھتے ہیں, بعض بیت المقدس پڑھ دیتے ہیں, تو صحیح لفظ وہ سن لیجئے بیت المقدس. تو ہجرت کے بعد 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی, لیکن آپ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی ہو جائے دوبارہ, اور اس وجہ سے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. قد نرا تقل, اسی وہی یہ جو آیات ہیں شروع میں ان میں یہ آیت بھی ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اس نیت سے, اس خواہش کے ساتھ کہ کاش اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دے. یہاں پر ایک بہت بڑا ادب ہے. ایک طرف حضور کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے, دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض نہیں کیا کہ اللہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیجئے. یعنی ایک طرف خواہش رکھنے کے باوجود اللہ کے فیصلے پر راضی رہے, تفویض جس کو کہتے ہیں, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا, یہ نعمت جس کو جتنے درجے کی حاصل ہے اس کی زندگی اتنے ہی مزے کی گزرے گی, اور جس شخص کے پاس اس نعمت کی جتنی کمی ہے اس کی زندگی میں اتنی بے چینی رہے گی, کیونکہ وہ ارے یہ کیوں ہو گیا, اب بے چینی ہو رہی ہے. اور اگر اللہ کے فیصلے میں راضی رہے کہ اللہ کی مرضی بھائی, اللہ کی مرضی, تو اللہ اس کو اسی میں خوش رکھیں گے. جتنی یہ نعمت جس کو حاصل ہے اس کی زندگی خوشی سے گزرے گی, اور جس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں یا جتنی کم ہے اس کی اتنی بے چینی سے زندگی گزرے گی. یہ ان آیات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفویض دیکھیے, ایک طرف خواہش وہ بھی اپنی جگہ, دوسری طرف تفویض دونوں چیزیں جمع فرمائیں حضور نے اور اس کے ساتھ چلے. پھر اللہ نے فرمایا ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا, پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ضرور بالضرور اب ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. مولانا روم فرماتے ہیں او چنا خواہت خدا خواہت چنی, می دہد یزدا مراد متقین, اللہ والے جیسا چاہتے ہیں اللہ بھی ویسے ہی چاہ لیتے ہیں. می دہد یزدا مراد متقین, متقین کی مراد اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں. تو حضور تو متقین کے سردار تھے, متقین متقین کو تقویٰ جو ملتا ہے انہی کے صدقے تو ملتا ہے. تو حضور کی خواہش, فرمایا ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے, اور پھر بالآخر وہ تحویل قبلہ فولی وجہ, آگے آگے الفاظ ہیں فولی وجہ کا شفر المسجد الحرام, مسجد ذو قبلتین جہاں پر یہ تحویل قبلہ ہوا ظہر کی نماز میں یہ حکم نازل ہوا, اور آپ نے اسی وقت اپنا رخ نماز کے اندر ہی پھیر لیا بیت اللہ کی طرف. آپ کی مرضی کا قبلہ اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ وہ قبلہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جب تک تم لوگ اس کی تعظیم, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور اس کے آداب بجا لاتے رہو گے, اس کی طرف پیر نہ کرو, اس کی طرف رخ کر کے تھوکو نہیں, پیشاب پخانہ یعنی فراغت کے وقت قضاء حاجت کے وقت تم لوگ اس کا احترام کرو اور طواف ہوتا رہے, حج ہوتا رہے, عمرے ہوتے رہیں, جب تک یہ ہوتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کے اور آخرت کے فائدے پہنچاتے رہیں گے. اور جب یہ چھوٹ گیا, اگر یہ ایک سال بھی قبلے کا احترام چھوٹ گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, یہ وہ قبلہ ہے کہ اس کو ہمارے لیے قیاما للناس بنایا گیا. جب تک یہ قائم ہے انسانیت بھی قائم ہے, اور جب قبلہ قائم نہیں رہے گا انسانیت بھی ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اس کو محدثین فرماتے ہیں حدیث ذو السویقتین, اس حدیث کا نام ہے حدیث ذو السویقتین, پتلی پتلی پنڈلیوں والا آدمی. حضور نے فرمایا گویا میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ قرب قیامت میں ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا آدمی کعبۃ اللہ کی اینٹیں الگ کر دے گا, اس کو ڈھا دے گا, منہدم کر دے گا, بس یہ وہ وقت ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. یعنی جب یہ نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی. قیام للناس ہے, والہدی والقلائد, اللہ ہماری مصلحتوں کو پورا کرتے رہیں گے جب تک ہم بیت اللہ, دینی مصلحتوں کو بھی اور دنیاوی مصلحتوں کو بھی, جب تک ہم بیت اللہ کا احترام کرتے رہیں گے. جو جتنا بیت اللہ کا احترام کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی دینی فائدے اور دنیاوی فائدے پہنچائیں گے. قیام للناس بنایا ہے, ایسی شان رکھی ہے اللہ نے بیت اللہ کے اندر. مثابۃ للناس بنایا ہے, مثابۃ للناس, وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے تعمیر فرمایا, لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ, مثابۃ للناس, جو گیا ہی نہ ہو کبھی اس کا بھی جی چاہتا ہے, اور جو جا کر ہو کر آ گیا اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ, کوئی تو جگہ بتائیے. آپ کلفٹن چلے جائیے 20 مرتبہ, 21ویں مرتبہ آپ کہیں گے تھوکو بابا کون جائے. سوئٹزرلینڈ کی وادیوں میں چلے جائیے 10 دفعہ چلے جائیے, 15 دفعہ, 16ویں دفعہ میں جا کے آپ اکتا جائیں گے. لیکن بیت اللہ کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی ہے کہ جتنا جاتا جائے آدمی اور زیادہ پیاس اور طلب بڑھ جاتی ہے. یہ کہیں بھی کسی گھر میں یہ شان موجود نہیں جو بیت اللہ میں موجود ہے. تو قیام للناس بنایا, مثابۃ للناس بنایا, لہذا اس کا ہم احترام کرتے رہیں, اس کی طرف منہ کر کے تھوکے نہیں, تحقیق کریں کہ یہ قبلہ تو نہیں ہے. آج کل بیت الخلاء بھی ایسے بنائے جاتے ہیں گھروں میں, یا وہ جو شاور ہوتے ہیں, جو ہمارے باتھ روموں میں شاور ہوتے ہیں, وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی اگر نہا رہا ہو تو کھڑے ہو کے نہاتا ہے جب شاور لیتا ہے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے اس کا, برہنہ حالت میں بیت اللہ کی طرف رخ ہے. اسی لیے ترمذی کی ایک روایت میں حضور نے ترغیب دی ہے اس بات کی کہ تم جب نہایا کرو تو یہاں یہ ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ لیا کرو. اور یہاں یہ ملیشیا میں اس بات کا بہت اہتمام ہے. ہمارے ایک جاننے والے گئے وہاں, انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں گیا تو ہوٹل میں, جس ہوٹل میں قیام ہوا انہوں نے ایک لنگی بھی دی. انہوں نے کہا بھائی میں تو لنگی نہیں پہنتا. انہوں نے کہا یہ لنگی ہم اس لیے دیتے ہیں یہاں پر تاکہ جو غسل کرتے وقت اس کو پہنا جائے. انہوں نے تحقیق کی, تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس صوبے میں وہ تھے, جس صوبے میں ان کا قیام تھا, اس صوبے کا جو گورنر تھا یا وزیر اعلیٰ, یاد نہیں مجھے, یا تو گورنر یا وزیر اعلیٰ, انہوں نے بتایا وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھا, اور انہوں نے اپنے صوبے کے اندر یہ بات لازم قرار دی کہ جو ہوٹل ہیں وہ لنگی کا اہتمام رکھیں, لنگی بھی دیں تاکہ اور بتایا جائے کہ نہانے کے لیے ہے. تو انہوں نے اس کا رواج وہاں پر اس کا رواج پڑ گیا. جیسے الناس والا دینی ملوک, سبحان اللہ, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا دین بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا. وہ صحیح ایک عالم مل گیا تو اس نے کایا ہی پلٹ دی. یہاں مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے, کایا پلٹ دی انہوں نے. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے نا, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہو جاتے ہیں, اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس انہیں گزارشات پر میں پورا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.